أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون آمنت بالله صدق الله العظيم. اے نبی آپ یہ کہیے کہ اے پروردگار اگر آپ مجھے وہ عذاب دکھائیں جس کا ان کافروں سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو اے پروردگار مجھے ظالم لوگوں کے ساتھ نہ کیجئے گا اور بے شک ہم اس بات پر قادر ہیں کہ آپ کو وہ عذاب دکھا دیں جس کا ہم ان کافروں سے وعدہ کر رہے ہیں. آپ دور کیجئے برائی کو ایسے طریقے سے جو زیادہ اچھی ہو اور ہم زیادہ جاننے والے ہیں ان باتوں کو جو یہ ذکر کر رہے ہیں. اور آپ کہہ دیجئے کہ اے پروردگار میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں شیاطین کی چھیڑ چھاڑ سے اور اے پروردگار میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ شیاطین میرے پاس آئیں. یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے گی تو وہ یہ کہے گا کہ پروردگار مجھے واپس دنیا میں بھیج دیجئے تاکہ میں نیک کام کروں ان چیزوں میں جو میں چھوڑ کر آیا ہوں. ہرگز نہیں, یہ ایک بات ہے جو یہ کہنے والا ہے. اور ان کے آگے برزخ ہے اس دن تک جس دن ان سب کو اٹھایا جائے گا. یہ ہے ان ابتدائی آیات کا ترجمہ جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں, اور جن آیات کا میں نے ترجمہ بیان کیا یہ سورۃ المومنون کی آیت نمبر 93 سے لے کر اور آیت نمبر 100 تک کی آیات ہیں. 8 آیات ہیں جن کا ترجمہ اور مفہوم میں نے آپ کے سامنے ابھی ذکر کیا ہے. ان آیات سے پہلے گزشتہ ہفتے جو آیات تلاوت کی گئی تھیں ان میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا تھا کہ آپ ان کافروں سے یہ پوچھئے یہ پوچھئے یہ پوچھئے, اور ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے یہ بھی فرمایا کہ جواب میں یہ کہیں گے للہ للہ, کہ ان سب چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالی ہے. تو آپ یہ بتائیے اور آپ یہ فرمائیے کہ پھر تم شرک کیوں کرتے ہو. یہ ہے ان آیات کا مفہوم جو گزشتہ ہفتے تلاوت کی گئی تھی. یہ جو آج آیتیں تلاوت کی گئی ہیں ان میں سے پہلی آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ یہ دعا کیجئے. کیا دعا کیجئے؟ قُلْ رَبِّ اِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ, کہہ دیجئے کہ اے پروردگار اگر آپ مجھے وہ عذاب دکھائیں جس کا ان کافروں سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو آپ مجھے ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجئے گا. گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی کہ آپ یہ دعا کیجئے کہ اے پروردگار اول تو ان پر عذاب نہ بھیجئے لیکن اور ان کو ہدایت دے دیجئے, لیکن اگر آپ ان کے اوپر عذاب بھیجیں تو پھر ہمیں ان ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کیجئے گا. تو یہ دعا سکھائی اللہ سبحانہ و تعالی نے, اور ان الفاظ کے ساتھ ذکر کیا کہ قُر ربی, اے نبی آپ کہہ دیجئے ربی اما ترینی ما یوعدون, کہ اے پروردگار اگر آپ مجھے وہ عذاب دکھائیں جس کا ان کافروں سے وعدہ کیا جا رہا ہے ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین, تو اے پروردگار مجھے ظالم لوگوں میں نہ کیجئے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ دعا سکھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کے اندر. اور اسی قسم کی دعا حدیث میں بھی آتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے, اور مناجات مقبول الحزب العظم وغیرہ میں بھی وہ دعا موجود ہے. اور وہ دعا یہ ہے کہ اذا اردت بقوم فتنتن فتوفنی غیر مفتون, کہ اے پروردگار اگر آپ کسی قوم کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہیں تو فتوفنی غیر مفتون, تو اے اللہ مجھے پہلے انتقال, میرا انتقال پہلے کر دیجئے گا, مجھے پہلے وفات دے دیجئے گا تاکہ مجھے فتنے میں فتنے میں مبتلا نہ ہوں. تو اگر اللہ تعالی کی طرف سے کسی قوم کے اوپر عذاب کا فیصلہ ہو جائے تو پھر نبی جو ہے وہ نہ تو ان کی سفارش کرتا ہے نہ کر سکتا ہے, اور نہ ہی اس عذاب کے دیکھنے کی نبی کو سہار ہوتی ہے. تو نبی علیہ السلام نے یہ دعا مانگی حدیث کے اندر کہ اے پروردگار اگر آپ کسی قوم کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہیں تو مجھے اس سے پہلے ہی وفات دے دیجئے گا. اور یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھائی کہ اے پروردگار, اگر آپ مجھے وہ عذاب دکھائیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو مجھے ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجئے گا. معلوم ہوا کہ ظالموں کے قریب رہنا یہ بھی خطرے سے خالی نہیں ہے. وہ لوگ جن کے اوپر عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہو یا جن کے بارے میں یہ خیال ہو کہ ان کے اوپر عذاب آئے گا, تو ان کو سمجھانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے, خیر خواہی کے ساتھ, نصیحت کے ساتھ, تبلیغ, دعوت, حکمت اور موعظہ حسنہ کے ساتھ. لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ ان لوگوں کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے اور یہ لوگ اللہ کی پکڑ میں گرفتار ہوں گے. تو جب وہ وقت آ جائے تو اس وقت میں آدمی کو ان ظالموں سے دور ہو جانا چاہیے تاکہ اللہ کا عذاب جو اس قوم پر یا ان لوگوں پر آ رہا ہے میں اس سے دور رہوں, اس کے چھینٹے بھی میرے اوپر نہ آئیں. اور یہ تو وہ ہے جب عذاب آ رہا ہو, لیکن احادیث شریفہ میں معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے گئے تو راستے میں آپ کا قوم ثمود کے مقام پر گزر ہوا جہاں اللہ کا عذاب آیا تھا قوم ثمود کے اوپر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کے اوپر چادر اور رومال ڈال لیا اور آپ نے اپنی سواری کو تیز کر دیا اور فرمایا کہ یہاں سے تیزی سے نکلو کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کا عذاب آیا تھا. بلکہ یہ بھی فرمایا کہ یہاں کوئی آدمی جو ہے وہ پانی نہ پیئے, اور اگر کسی آدمی نے پانی سے آٹا گوندا ہے تو وہ آٹا بھی خود نہ کھائے بلکہ جانوروں کو کھلا دے یا پھینک دے. تو جس جگہ پر اللہ کا عذاب آ چکا تھا صدیوں پہلے, اس جگہ میں بھی نحوست کے آثار ہوتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عذاب کی جگہ سے بہت تیزی سے گزرے اور آپ نے سواری کو تیز کر دیا اور یہ فرمایا کہ یہاں سے جب گزرو تو روتے ہوئے گزرو ورنہ رونے کی شکل ہی بنا لو تاکہ جو عذاب ان پر آیا تھا وہ ہم تک اس کی نحوست ہمیں نہ پہنچے. تو یہ تو وہ صورت تھی جبکہ عذاب آئے ہوئے ایک زمانہ گزر چکا تھا, لیکن جب عذاب آنے والا ہو یا عذاب آ رہا ہو تو اس وقت میں بھی نبی یہ چاہتا ہے کہ میں اس اللہ کے عذاب سے دور رہوں. اور اس میں داعی اور مبلغ کے لیے بھی نصیحت ہو سکتی ہے کہ آدمی اپنی طرف سے دعوت, تبلیغ, خیر خواہی کے ساتھ نصیحت کرتا رہے, لیکن اگر یہ محسوس کرے کہ اب اللہ کی پکڑ ان کے اوپر آنے والی ہے تو پھر کنارہ کش ہو جائے, ان کو ان کے حال پر چھوڑ دے, پھر اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے کی کوشش کرے. اور آپ جانتے ہیں کہ نبی جو ہے وہ تو ہمیشہ اللہ کے عذاب سے محفوظ ہی رہتا ہے, وہ تو اللہ کا رسول ہوتا ہے, اللہ نے اس کو بھیجا ہوتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نبی اور رسول کو بھی یہ دعا سکھائی کہ یہ دعا کرو اور ان ظالموں پر جب عذاب آنے والا ہو یا آ رہا ہو تو ان سے بہت دور رہو, کہیں عذاب کی نحوست اور عذاب کے برے اثرات تمہارے اوپر مرتب نہ ہو جائیں. تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا, قل, کہ آپ یہ کہیے, ربی اما ترینی ما یوعدون, اے پروردگار اگر آپ مجھے وہ عذاب دکھائیں جس کا ان کافروں سے وعدہ کیا جا رہا ہے, ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین, تو اے پروردگار مجھے ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجئے گا. اور یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے ربی کو دو مرتبہ ذکر کیا, دعا ایک ہی ہے مگر ربی کا لفظ دو مرتبہ لایا گیا الہا و زاری کے لیے, اے پروردگار اگر عذاب آنے والا ہے, اے پروردگار تو ظالم لوگوں کے ساتھ مجھے شامل نہ کیجیے گا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِيدُهُمْ لقادرون، اور ہم اس بات پر قادر ہیں کہ جو عذاب، جس عذاب کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں وہ آپ کو دکھا دیں. یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں ہم ان لوگوں کے اوپر عذاب یا عذاب کی کوئی شکل نازل کر دیں. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ. اصل میں عبارت یوں ہے وَإِنَّا لَقَادِرُونَ عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ، کہ ہم اس بات پر قادر ہیں کہ آپ کو وہ عذاب دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں. ہم آپ کو وہ عذاب دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، ہم اس بات پر قادر ہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے کافروں کو عذاب عام سے محفوظ رکھا. اور یہ بات قرآن مجید میں بھی آئی ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ جب تک آپ ان میں ہیں اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا. اور وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اگر یہ لوگ استغفار کرتے رہیں تو بھی اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا. اور اسی آیت سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا اور صاف نکل رہا ہے کہ اللہ کے عذاب سے بچانے والی دو چیزیں ہیں، ایک نبی اور دوسرا استغفار. کہ جب تک نبی کسی جگہ میں ہوتا ہے اس جگہ میں عذاب نہیں آتا، پہلے نبی وہاں سے ہٹتا ہے یا نبی کو وہاں سے ہٹایا جاتا ہے تاکہ ان ظالموں کے ساتھ کوئی شامل یہ شامل نہ ہو اور اس عذاب کے چھینٹوں سے بھی نبی محفوظ رہے. اور دوسری چیز جس سے آدمی اللہ کے عذاب سے بچ سکتا ہے وہ ہے استغفار. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں رہے، اہل مکہ نے حالانکہ آپ کو بہت ستایا اور طرح طرح سے آپ کو تکلیفیں پہنچائیں، آپ نماز پڑھ رہے تھے، آپ کے اوپر اوجڑی بھی لا کر رکھی گئی اور طرح طرح کی گستاخیاں کی گئیں، آپ کے راہ میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کو جادوگر کہا گیا، آپ کو مجنون کہا گیا، آپ کو شاعر کہا گیا، گستاخی، بدتمیزی اور ایذا رسانے کی ہر صورت اہل مکہ نے اختیار کی. لیکن جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہے اللہ کی پکڑ ان پر نہیں آئی. پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اس کے بعد جہاد کا سلسلہ شروع ہوا. چنانچہ بدر میں غزوہ بدر کے موقع پر سب سے پہلے کافروں کی پکڑ ہوئی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا کی وجہ سے 3 سال تک اہل مکہ پر ایسا قحط پڑا، اتنا قحط پڑا کہ وہ چمڑے ابال ابال کے کھاتے تھے اور ہڈیاں جو ہیں سوکھی ہڈیاں ان کو توڑ توڑ کے کھاتے تھے. اتنا قحط پڑا اہل مکہ کے اوپر. لیکن یہ اس وقت پڑا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے تھے. تو اس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لقادرون، کہ ہم اس بات پر قادر ہیں کہ ہم آپ کو دکھا دیں وہ عذاب جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں. تو وہ بڑا عذاب تو اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجا، اور اس امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑے عذاب سے محفوظ رکھا ہے، لیکن چھوٹی موٹے عذاب، چھوٹی موٹی تکلیفیں آتی رہتی ہیں. چنانچہ مشرکین مکہ کو بدر سے بھی عذاب میں ہوا، اور وہ جو قحط جس کا بھی میں نے ذکر کیا وہ عذاب بھی چھوٹا سا ان کے اوپر نازل ہوا. تو یہاں تک تو یہ دعا سکھائی گئی کہ اے پروردگار، جب آپ ان کو وہ عذاب بھیجیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، تو اے پروردگار مجھے ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کیجیے گا. آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ہم تو عذاب بھیجیں گے جب بھیجیں گے، اور پکڑ ہوگی جب ہوگی، چاہے دنیا میں پکڑ ہو چاہے دنیا میں کوئی پکڑ نہ ہو، آخرت میں پکڑ ہو. لیکن آپ جو ہے نا یہ نرمی کا معاملہ کریں ان کے ساتھ. اللہ سبحانہ و تعالی یہ فرما رہے ہیں کہ ہم تو عذاب بھیجیں گے اور ہم قادر ہیں عذاب بھیجنے پر، اور چاہے دنیا میں ان کی پکڑ آئے یا آخرت میں ان کی پکڑ آئے، لیکن آپ ان کے ساتھ سختی کا معاملہ نہ کیجئے، آپ حتی الامکان ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ رکھیے اور ان کی برائی کا جواب اچھائی سے دیجئے۔ چنانچہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ادفع بالتی ہی احسن السیئہ، آپ دور کیجئے برائی کو ایسے طریقے سے جو زیادہ اچھی ہو۔ اور یہاں بھی اگر اس کو آپ عام نثر میں یا عام جملے میں تبدیل کریں تو ادفع السیئہ بالتی ہی احسن، السیئہ مفعول ہے ادفع کا، کہ آپ برائی کو دور کیجئے ایسے طریقے سے جو زیادہ اچھا ہو، یعنی یہ برائیاں آپ کے ساتھ کر رہے ہیں اور طرح طرح سے آپ کو ستا رہے ہیں، لیکن آپ ان کی برائی کا بدلہ ہمیشہ اچھے طریقے سے دیجئے۔ اور یہ طریقہ ہے انبیاء کرام علیہم السلام کا کہ وہ گالی کا جواب گالی سے یا برائی کا جواب برائی سے کبھی نہیں دیتے، اور یہ بڑی بات سمجھنے کی ہے طالب علموں کے لیے بھی، علماء کے لیے بھی، اور مبلغین کے لیے بھی، اور ہم جیسے عام مسلمانوں کے لیے بھی، کہ برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ دینا یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ یہ ہے کہ وہ برائی کا بدلہ ہمیشہ اچھائی کے ساتھ دیتے ہیں۔ اب دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا گیا، قرآن مجید میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا گیا، لیکن کبھی پلٹ کر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ نہیں فرمایا کہ جادوگر میں نہیں ہوں تم ہو، یہ بھی نہیں فرمایا کہ شاعر میں نہیں ہوں شاعر تم ہو، حالانکہ ان کے ہاں شاعر تھے اگر آپ یہ کہتے اور وہ جادو بھی کرتے تھے، لیکن آپ نے پلٹ کر ان کو یہ جواب نہیں دیا، انہوں نے آپ کو مجنون کہا، لیکن آپ نے کبھی پلٹ کر ان کو یہ نہیں کہا کہ مجنون میں نہیں ہوں بلکہ مجنون تم ہو۔ وہ ہمارے دادا حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے فرمایا کہ کوئی ہمیں کہے کہ تم بڑے بے وقوف ہو، تو ہم جیسا جو آدمی ہو تو پلٹ کے کہے گا کہ جناب بیوقوف میں نہیں تم اور تمہارا باپ ہے، یعنی باپ تک پہنچ جائے گا اور کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا۔ لیکن یہ طریقہ جو ہے یہ ہم جیسے گھٹیا لوگوں کا ہو سکتا ہے، لیکن جو بڑے لوگ ہیں اور جو انبیاء کرام علیہ السلام کے طریقے پر چلنے والے ہیں تو وہ کبھی یہ طریقہ اختیار نہیں کر سکتے۔ اور اس کی مثال حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دی کہ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام سے یہ کہا کہ انا لنراک فی سفاہت و انا لنظنک من الکاذبین، ہم آپ کو دیکھتے ہیں بے وقوفی میں اور ہم آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ صاف قوم کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں، انا لنراک فی سفاہت و انا لنظنک من الکاذبین، کہ ہم آپ کو بے وقوفی میں سمجھتے ہیں اور بے شک ہم گمان کرتے ہیں کہ آپ جھوٹوں میں سے ہیں۔ قال یا قوم لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین، حضرت ہود علیہ السلام نے کہا اے قوم میں بے وقوف نہیں ہوں لیکن میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے۔ نبی بے وقوف تھے یا وہ جو سامنے لوگ تھے وہ بے وقوف تھے؟ ہمارا آپ سب جانتے ہیں کہ سامنے جو لوگ تھے وہ پلے درجے کے بے وقوف تھے، اور بے وقوف کو اگر بے وقوف کہا جائے تو کوئی غلط نہیں ہے۔ اگر حضرت ہود علیہ السلام یہ فرماتے کہ بے وقوف میں نہیں ہوں بے وقوف جناب ہے تو بھی بات ہو سکتی تھی اور غلط نہ ہوتی، لیکن یہ طریقہ عام آدمی کا طریقہ تو ہو سکتا ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کا یہ طریقہ نہیں ہوتا۔ انبیاء کرام علیہ السلام ہمیشہ بڑے صبر اور تحمل کے ساتھ بات کو دوسرے انداز سے بیان کرتے ہیں جس میں مخاطب کے اوپر اٹیک نہ ہو، مخاطب جو ہے وہ نبی پر اٹیک کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ انا لنراک فی صفاہتن، ہم آپ کو بے وقوفی میں دیکھ رہے ہیں، وانا لنظنک من الکاذبین، اور ہم آپ کو جھوٹوں میں سے سمجھتے ہیں. لیکن نبی کیا کہہ رہا ہے؟ نبی اٹیک نہیں کر رہا بلکہ کہہ رہا ہے قال یا قوم لیس بی صفاہتن، اے قوم میں بے وقوف نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، میں تو رب العالمین کی طرف سے تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہوں. تو یہ طریقہ ہے انبیاء کرام علیہ السلام کا کہ وہ برائی کا جواب کبھی بھی برائی سے نہیں دیتے بلکہ اچھائی کے ساتھ دیتے. اور ویسے عام لوگوں کو اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ برائی کا بدلہ برائی سے اس طرح دے سکتے ہیں کہ پتھر کا جواب پتھر سے. اور قرآن نے اس کو ذکر فرمایا کہ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ برائی ہے اس جیسی. لیکن قرآن نے برائی کے بدلے کو برائی کہا، اشارہ کر دیا کہ اگر تم پتھر کا جواب پتھر سے دو گے جائز تو ہے لیکن یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ بھی بری ہے. جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، لیکن جو برائی کو معاف کر دے اور اصلاح والی بات کرے اجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ کے اوپر ہے، اللہ اس کو ثواب دے گا. اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم پتھر کا جواب پتھر سے نہیں دیتے، ہم تو پتھر کا جواب اینٹ سے دیتے، حالانکہ یہ سراسر ظلم ہے. اگر پتھر کا جواب پتھر سے دیا جائے تو بھی کم از کم برابری تو ہے، لیکن پتھر کا جواب اینٹ سے دیا جائے وہ تو ظلم ہے. تو اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے انبیاء کرام علیہ السلام کے ہاں کہ وہ پتھر کا جواب اینٹ سے دے. وہ تو پتھر کا جواب پتھر سے بھی نہیں دیتے بلکہ پتھر کا جواب پھول سے دیتے ہیں. چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ ان کافروں کو جو عذاب، جس عذاب کا ہم وعدہ کر رہے ہیں، وہ عذاب ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں اور عذاب ہم ان بھیجنے پر قادر ہیں، لیکن آپ ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کیجئے. ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، آپ دور کیجئے برائی کو ایسے طریقے سے جو زیادہ اچھی ہو. اس لیے کبھی بھی برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ نہیں دینا چاہیے، گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا چاہیے. اگر آپ گالی کا جواب گالی سے دینے کی کوشش کریں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ گالیوں کا تبادلہ شروع ہو جائے گا، اس کی زبان خراب ہی تھی آپ کی بھی زبان خراب ہو گئی. اور اگر یہ آج کل اکثر ہوتا ہے کہ اس نے گالی دی ہم بھی پلٹ کے اس کو گالی دیں گے، تو ہوگا کیا کہ جب گالیوں کا مقابلہ ہوگا تو اس میں جتنا خبیث آدمی ہوگا وہی جیتے گا. اگر گالیوں کا مقابلہ گالیوں سے ہوگا تو اس میں جو شریف آدمی ہے وہ بھی ایک حد تک ہی جا سکتا ہے، لیکن خبیث جو ہے وہ تو گالیوں میں جیتے گا ہمیشہ. اس لیے گالیوں کے اندر مقابلہ ہوگا تو جیت ہمیشہ خبیث کی ہوگی. اور انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں وہ یہ طریقہ اختیار نہیں کرتے، وہ ہمیشہ گالی کا جواب اچھی بات کے ساتھ دیتے ہیں، وہ اپنی زبان کو گندی نہیں ہونے دیتے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، آپ برائی کو دور کیجئے ایسے طریقے سے جو زیادہ اچھی ہو. یہ برائی کر رہے ہیں، آپ اس برائی کو دور کیجئے ایسے طریقے سے جو زیادہ اچھی ہو. نحن اعلم بما یصفون، ہم زیادہ جانتے ہیں کہ یہ کیا بیان کر رہے ہیں. اب یہ گویا ایک سوال کا جواب ہو گیا کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی ہمیں تو منع کیا جا رہا ہے کہ برائی کا بدلہ برائی سے مت دو، مگر سامنے والے کو بھی تو آپ دیکھیں کہ اس نے مجھے کیا کہا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیں، باقی یہ لوگ جو کچھ بیان کر رہے ہیں اس کو ہم زیادہ جانتے ہیں، ہم خود نمٹیں گے ان سے، لیکن آپ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیں. اور اس پر وہ حدیث یاد آ گئی جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا قصہ ہے کہ یہودی آئے اور یہودیوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، لیکن اس طریقے سے سلام کیا کہ لام کو گرا دیا اور یہ کہا السلام علیکم، اور السلام علیکم کا مطلب ہے کہ تمہارے اوپر موت ہو، تمہارے اوپر موت ہو۔ تو یہودیوں نے آ کر اس طریقے سے سلام کیا کہ سلام کے بجائے وہ موت کی بد دعا تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سمجھ گئی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پردے کے پیچھے سے تھیں، تو وہاں سے انہوں نے کہا علیکم السام واللعنہ، تمہارے اوپر یہ موت ہو اور لعنت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا یا عائشہ علیکی بالرفق، عائشہ نرمی سے کام لو، یہ کیا سم سخت الفاظ نکال رہی ہو، اے عائشہ نرمی سے کام لو۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو نہیں معلوم انہوں نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا تمہیں نہیں معلوم میں نے کیا جواب دیا؟ میں نے کہا وعلیکم، میں نے کہا وعلیکم اور تم پر، اور تم پر بس۔ اب یعنی جو تم مجھے کہہ رہے ہو تو اگر سلام ہے تو وہ بھی تم پر، اور اگر سام ہے تو وہ بھی تم پر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعلیکم کہہ دیا اور السام کا لفظ اختیار نہیں فرمایا۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کو نہیں معلوم انہوں نے کیا کہا؟ فرمایا مجھے معلوم ہے، لیکن کیا تمہیں نہیں معلوم میں نے یہ کہا وعلیکم؟ یہ ہے ادفع باللتی ہی احسن، کہ برائی کا بدلہ اچھے طریقے سے دیا جائے۔ لیکن یہ کام ہر شخص کرتا کر نہیں سکتا، اور یہ قرآن نے سورۃ المومن کے اندر حامیم سجدہ کے اندر ذکر کیا 24 پارے کے اندر کہ یہ کام کر نہیں سکتا۔ فرما ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم، برائی کا بدلہ اچھائی سے دو تو جو تمہارا دشمن ہے وہ تمہارا گہرا دوست بن جائے گا۔ کیونکہ آدمی برائی کرتے کرتے بھی تھک جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے سامنے والا تو ہمیشہ اچھائی اچھائی کر رہا ہے۔ ایک قصہ یاد آ گیا مجھے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ برابر کا ایک آدمی جو ہے وہ بہت ہی غیبت کرتا ہے اور طرح طرح کے الزامات بہتان لگاتا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جب اطلاع ملتی کہ اس نے یہ بات کہی وہ کوئی تحفہ اس کی طرف بھیج دیتے تھے۔ تو یہ ہے برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ۔ تو قرآن نے وہاں سورہ حامیم سجدہ میں فرمایا کہ اگر تم برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دو گے تو جو تمہارا دشمن ہے وہ بھی تمہارا جگری یار بن جائے گا۔ لیکن آگے قرآن نے فرمایا وما یلقاها الا الذین صبروا، مگر یہ خصلت نہیں دی جاتی مگر صرف ان لوگوں کو جو بڑے صبر کرنے والے ہیں۔ وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور یہ خصلت نہیں دی جاتی مگر اس شخص کو جو بڑے عظیم مقام والا ہو، عظیم حصے والا ہو۔ عام آدمی تو برائی کا بدلہ برائی سے دیتا ہے، لیکن جو آدمی بڑا ہوتا ہے وہ برائی کا بدلہ کبھی برائی سے نہیں دیتا بلکہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتا ہے۔ اسی کو یہاں آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، دور کیجئے برائی کو ایسے طریقے سے جو زیادہ اچھی ہو۔ نحن اعلم بما یصفون، ہم زیادہ جاننے والے ہیں ان باتوں کو جس کی وہ صفت بیان کرتے ہیں، یعنی جو باتیں وہ کہتے ہیں آپ کے بارے میں، جو الٹی سیدھی وہ بات کرتے ہیں ہمیں معلوم ہے۔ آپ کو شاعر کہتے ہیں، آپ کو جادوگر کہتے ہیں، آپ کو مجنون کہتے ہیں، ہمیں معلوم ہے، لیکن آپ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے معاملہ کیجئے۔ کتنی بڑی بات ہے، برائی کا بدلہ دیجئے ایسے طریقے سے جو زیادہ اچھی ہو، اور ہم زیادہ جانتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ آگے فرمایا وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينَ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ، اور یہ کہیے کہ اے پروردگار، میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان کی چھیڑ چھاڑ سے، شیاطین کی چھیڑ چھاڑ سے، اور میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں اے پروردگار اس بات سے کہ شیاطین میرے پاس آئیں۔ اب یہ جو آیت ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ذریعے سے امت کے تمام مسلمانوں کو شیاطین سے بچنے کا طریقہ سکھایا ہے کہ آپ یہ دعا کیجئے، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ اور حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی قدس اللہ سرہ نے تفسیر عثمانی میں بڑی پیاری بات لکھی، فرمایا کہ دیکھو اس سے پہلے جو آیت ہے اس میں اللہ تعالی نے کافروں، ظالموں اور جو سامنے مخاطب گستاخ مخاطب ہیں ان سے نمٹنے کا طریقہ سکھایا، یعنی شیاطین الانس، وہ انسان جو شیطان ہے پکے، ان سے نمٹنے کا طریقہ سکھایا، اور وہ طریقہ کیا ہے کہ ان کی برائی کا بدلہ اچھائی سے دیا جائے۔ لیکن ایک شیاطین الجن بھی ہوتے ہیں جو انسان کے دل میں طرح طرح کے وسوسے ڈالتے ہیں، اس کو غصہ دلاتے ہیں، اس کو طرح طرح سے گناہوں پر اور برائیوں پر اکساتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالی کی پناہ میں آ جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا گیا کہ وقل، آپ یہ کہیے، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، کہ پروردگار میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں شیاطین کی چھیڑ چھاڑ سے، واعوذ بک رب ان یحضرون، اور آپ کی پناہ میں آتا ہوں اے پروردگار اس بات سے کہ شیاطین میرے پاس آئیں۔ تو انسان بھی شیطان ہوتے ہیں، انسان بعض انسان بڑے شیطان ہوتے ہیں، اور شیطان تو شیطان ہوتا ہی ہوتا ہے۔ تو جو سامنے انسان شیطان ہیں، ان کا طریقہ تو یہ ہے کہ انہیں انسانوں کے ساتھ ذرا نرمی سے اور حکمت سے ڈیلنگ کی جائے، اور برائی کا بدلہ اچھائی سے دیا جائے تاکہ آدمی ان کے شر سے محفوظ رہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کے طریقے کے مطابق دعوت و تبلیغ کا کام ہو۔ اللہ تعالی ہمارے حضرت مولانا الیاس صاحب کاندھیلوی رحمتہ اللہ علیہ جو تبلیغی جماعت کے بانی ہیں، آج آپ دیکھتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کہاں کہاں پھیلی ہوئی ہے، کتنے اس کا دور دور تک جناب، یہ ایک آدمی کی محنت، ایک آدمی کے اخلاص کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے یہی کیا کہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا، بلکہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیا۔ انہیں کی سوانح میں لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ وہ کوئی دیہاتی تھا، تو اس سے بات کر رہے تھے، تو جیسے آدمی محبت سے بات کرتے کرتے ہاتھ رکھ دیتا ہے، تو انہوں نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا، اور تو وہ جو تھا دیہاتی، وہ تھا ہی دیہاتی، تو اس نے زور سے جھٹکا، اتنی زور سے مارا کہ یہ تھے اپنے پتلے دبلے سے، یہ نیچے جا کر گرے، اٹھے اور پھر پاؤں پر ہاتھ رکھا، اور کہا بھائی تم اگر اپنے ہاتھ پر ہاتھ رکھنے سے ناراض ہوتے ہو تو چلو تمہارے پاؤں پہ ہاتھ رکھ لیتا ہوں، لیکن میری دین کی بات تو سن لو۔ یہ ہے وہ طریقہ کہ برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی محنت، ان کے جذبے کو قبول فرمایا، اور اللہ تعالی نے ان کی اس دعوت کے اندر ایسی تاثیر پیدا فرمائی کہ اب اتنی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالی نے ان کی برکتیں باقی رکھی ہوئی ہیں۔ بسا اوقات آدمی بڑا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کی نیکی کو قبول فرما لیتے ہیں، بعد میں آنے والے اس سے کہیں کم درجے کے ہوتے ہیں، ان کے اندر خرابیاں بھی شروع ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی اس بڑے آدمی کی برکت کی وجہ سے اس دین کے کام کو جاری رکھتے ہیں۔ مجھے اس پر بات یاد آ گئی اپنے دادا حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ کی، کہ عین انتقال سے ایک رات پہلے میں حاضر تھا، انتقال کے وقت بھی میں پاس تھا، تو انتقال سے ایک رات پہلے میں بھی بیٹھا ہوا تھا، اور ہماری جو اکابر ہیں حضرت، میرے دونوں چچا حضرت مفتی رفیع صاحب، حضرت معتقی صاحب، مدظل ہم وہ بھی تشریف رکھتے تھے, تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے کچھ مدرسوں کا ذکر کیا, بڑے بڑے مدرسے, فرمایا کہ اب ان میں جو مہتمم ہیں اس درجے کے نہیں ہیں اور ان میں کچھ یہ کوتاہی سی بھی پائی جاتی ہے, لیکن فرمایا کہ چونکہ یہ بزرگوں کی جگہ ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گی, بزرگوں کی جگہ ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائیں گے. چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ جناب مدرسے اب بھی قائم ہے اور ماشاءاللہ دین کا کام ہو رہا ہے. یہ دین کا کام جو ہوتا ہے اخلاص, اور اخلاص کی برکت سے اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے. تو یہ جو ادفع باللتی ہی احسن السیئہ, کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیا جائے, یہ طریقہ اختیار کیا مولانا الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے, اور اللہ تعالی نے ان کے فیض کو جاری فرما دیا. تو یہ تو کافروں کے ساتھ نمٹنے کا اور گستاخ لوگوں کے ساتھ نمٹنے کا طریقہ ہے کہ آدمی حتی الامکان برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دے, لیکن شیطان بھی انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے, وہ سامنے تو نظر آتا نہیں, وہ تو دل دل میں برے خیالات پیدا کرتا رہتا ہے. یہ جو غصہ ہمیں بسا اوقات بہت زیادہ آتا ہے, کبھی تو بلڈ پریشر کی وجہ سے آتا ہے, آدمی بلڈ پریشر کا مریض ہوتا ہے تو غصہ بڑھ جاتا ہے, لیکن کبھی شیطان بھی اس کو اکساتا ہے, اور شیطان جو ہے وہ اس کو غصے میں مبتلا کر دیتا ہے. تو یہ شیطان کا علاج کیا ہے؟ تو اس کا علاج تعوذ ہے. قرآن میں جگہ جگہ یہ تعوذ کا حکم آیا ہے کہ آدمی اللہ کی پناہ میں آ جائے. جب بھی شیطان کے اثرات آپ محسوس کریں کہ غصہ بہت آ رہا ہے, یا بڑے حرام خیالات آ رہے ہیں, کفر کے خیالات آ رہے ہیں, شہوت کے خیالات آ رہے ہیں, لڑائی اور جھگڑے کے خیالات آ رہے ہیں, اور خیالات بڑھتے چلے جا رہے ہیں, تو سمجھ جائیے کہ شیطان کا اثر ہو رہا ہے. فوراً اللہ کی پناہ میں آ جائیں, اور جب اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے تو شیطانی خیالات سے انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا. وہ قصہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی جالینوس سے, تو جالینوس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ یہ بتاؤ کہ اگر آسمان تیر ہو اور مصائب, اگر آسمان کمان ہو, اگر آسمان کمان ہو, مصائب تیر ہو, چلانے والا اللہ ہو, تو آدمی بچ کے کہاں جا سکتا ہے؟ جالینوس نے کہا کہ اگر آسمان کمان بن جائے, مصائب تیر بن جائیں, چلانے والا اللہ ہو, تو آدمی بچ کے کہاں جا سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیر چلانے والے کے پاس جا کر کھڑا ہو جائے تو بچ جائے گا, اس لیے کہ تیر ہمیشہ سامنے والے کو لگتا ہے, جو تیر چلانے والے کے پاس جا کر کھڑا ہو جائے اس کو تیر نہیں لگتا. جالینوس نے کہا یہ جواب صرف نبی دے سکتا ہے, نبی کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا یہ جواب. یہی تعوذ ہے, اور تعوذ کا مطلب اللہ کی پناہ میں آ جانا, تعوذ کا مطلب اللہ کی پناہ میں آ جانا. اور آپ جانتے ہیں ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, قل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین. بہت سارے صیغے ہیں جو قرآن مجید کے اندر آئے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ برب الفلق, اعوذ برب الناس, اعوذ بک من همزات الشیاطین. لیکن اگر ان میں سے کوئی بھی یا اللہ آپ کی پناہ, اردو ہی میں کہہ لے یا اللہ میں تنگ آ گیا ہوں شیطان سے, اس نے ایسے ایسے خیالات میں مجھے, یا اللہ آپ کی پناہ, اپنی پناہ میں لے لے, جیسے ہی آپ یہ کہیں گے اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے, اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے تو امید ہے کہ شیطان کے ان خیالات سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. اور اگر آدمی بار بار اللہ کی پناہ مانگتا رہے تو پھر یہ وساوس آہستہ آہستہ, یہ خیالات آہستہ آہستہ کم, پھر ختم ہو جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وقل، آپ یہ کہیے، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اے پروردگار میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں شیاطین کی چھیڑ چھاڑ سے، واعوذ بک ربی ان یحضرون، اور میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں اے پروردگار اس بات سے کہ یہ شیاطین میرے پاس آئیں۔ تو شیطان کا کام ہی وسوسے ڈالنا ہے، چھیڑنا ہے، اور اسی لیے شیطان کا ایک نام ہے وسواس، خناس، جو قرآن مجید کی آخری سورت کے اندر ہے، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی قدرت نہیں دی سوائے وسوسے ڈالنے کی۔ شیطان کو نہ ہمارے ہاتھ پہ قدرت ہے کہ وہ ہاتھ کو ہماری مرضی کے مطابق چلا لے، نہ ہماری آنکھ پہ قدرت ہے، نہ زبان پہ قدرت ہے، نہ پاؤں پہ قدرت ہے۔ شیطان کو کوئی اختیار نہیں ان چیزوں کے اوپر۔ شیطان کو جو قدرت دی گئی ہے وہ صرف اس چیز پر ہے کہ وہ خون میں شامل ہو کر انسان کے دل کے اندر برے خیال پیدا کرتے، بس اس سے زیادہ وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ شیطان اس سے زیادہ کچھ کر ہی نہیں سکتا، وہ نہ ہمارے ہاتھ استعمال کر سکتا ہے، نہ ہمارا پاؤں استعمال کر سکتا ہے، نہ ہماری زبان اور آنکھ استعمال کر سکتا ہے، نہ کوئی اور اعضاء استعمال کر سکتا ہے، صرف ایک کام کر سکتا ہے کہ ہمارے دل کے اندر برا خیال پیدا کرتے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا۔ مصیبت یہ ہوتی ہے کہ ہم شیطان کے اس برے خیال کو لے لیتے ہیں اور لینے کے بعد اس کے اوپر ایک عمارت تعمیر کرتے چلے جاتے ہیں۔ آپ آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، شیطان نے کسی کے خلاف آپ کے دل کے اندر ایک چھوٹی سی بات ڈال دی، اس سے آپ کو غصہ آنا شروع ہوا، پھر اور غصہ آیا، پھر اور غصہ آیا۔ ادھر شیطان جو ہے نا اس غصے کو بڑھا رہا ہے، ادھر آپ جو ہے نا اپنے غصے کی آگ میں جلتے چلے جا رہے ہیں۔ شیطان صرف اتنا کام کر سکتا ہے کہ وہ دل میں برا خیال ڈالتے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا مکر و فریب بڑا کمزور ہے، شیطان کا مکر و فریب بڑا کمزور ہے۔ اس لیے کہ شیطان کو نہ ہماری آنکھوں پہ قدرت ہے، نہ ہمارے ہاتھ پہ قدرت ہے، نہ پاؤں پہ قدرت ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ جو کچھ کریں گے ہم ہی کریں گے، جو کچھ گڑبڑ کریں گے، گناہ کریں گے، اعزن اللہ من ذلک، وہ خود کریں گے، شیطان نہیں کر رہا۔ شیطان صرف برا خیال پیدا کرتا ہے، اس برے خیال کو اگر ہم لے لیں اور اس کے پیچھے چل پڑے تو جو گناہ کریں گے ہم خود کریں گے، ہم خود اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ شیطان تو صرف شیرہ لگاتا ہے۔ وہ ایک آدمی کی شیطان سے ملاقات ہوئی نا، تو اس نے کہا شیطان سے کہ بھئی تم نے زمین میں بڑا فساد پھیلا رکھا ہے، بڑے گناہ کرواتے ہو۔ اس نے کہا نہیں، میں تو کچھ نہیں کرواتا، میں تو صرف شیرہ لگاتا ہوں۔ اس نے کہا کہ شیرہ لگانے کا کیا مطلب ہے؟ کہا میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ تو وہ حلوائی کی دکان پہ چلے گیا، حلوائی کی دکان سے اس نے ذرا سا شیرہ اٹھایا اور ایک دیوار پہ لگا دیا۔ ایک مکھی آئی، وہ شیرے کو چاٹنے لگی، تو یہاں حلوائی کی بلی تھی، اس نے اس مکھی کے اوپر حملہ کیا کہ اس مکھی کو میں پکڑ لوں۔ تو وہ سامنے قصائی کا کتا بیٹھا ہوا تھا، اس کو بھی شیطان نے کچھ ہوش ووش کیا ہوگا، تو وہ جو کتا تھا اس کو بھی کچھ جوش آ گیا، اس نے بلی کو پر حملہ کیا اور بلی کو پھاڑ دیا۔ حلوائی کو بڑا غصہ آیا کہ بھئی میری بلی کو اس قصائی کے کتے نے مار دیا، اس نے جناب کتے کو مار دیا۔ جب کتے کو مارا، قصائی کو غصہ آ گیا، ہوش ہوش، شیطان جو ہے نا ہوش ہوش کرتا رہتا ہے۔ تو قصائی کو غصہ آ گیا، اس کے پاس تو ویسے ہی چھرا اور مگدہ موجود ہی ہوتا ہے، اس نے حلوائی کی گردن اتار دی۔ حلوائی کے گھر والے بھی جمع ہو گئے، قصائی کے گھر والے بھی جمع ہو گئے، ایک ہنگامہ فساد کھڑا ہو گیا۔ شیطان نے کہا دیکھو جو کیا ان لوگوں نے خود کیا، میں نے تو صرف شیرہ لگایا تھا، میں نے تو صرف شیرہ لگایا تھا۔ تو شیطان جو ہے وہ صرف شیرہ لگاتا ہے، باقی کام تو انسان خود کرتا ہے۔ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک آپ کے دل میں خیال آ گیا کہ پتہ نہیں میری بیوی کیا کر رہی ہوگی گھر میں، میں تو یہاں مسجد میں بیٹھا ہوں، پتہ نہیں میری بیوی کیا کر رہی ہوگی۔ اب آپ سوچتے سوچتے غصے میں، پتہ نہیں کیا کرتی ہے، کہاں فون کرتی ہے، کیا کرتی ہے، پتہ نہیں کون آیا کیا۔ ادھر اس کے دل میں اس نے خیال پیدا کیا کہ شوہر کہہ کے تو گیا تھا کہ مدرسے جا رہا ہوں درس سننے، مگر ان مردوں کو کیا پتا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہوگا۔ اب وہ بھی غصے میں اپنا ابلنے لگی، ادھر یہ غصے میں، ادھر وہ غصے میں۔ اب شوہر پہنچا گھر، کہا تم کیا کر رہی تھی، کہا تم کہاں گئے تھے، لڑائی شروع ہو گئی۔ تو شیطان نے تو صرف ذرا سا شیرہ لگایا، ایک برا خیال مرد کے دل میں پیدا کیا، عورت کے دل میں پیدا کیا، پھر اس کے بعد باقی کام جو ہے وہ انسان خود کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ ہے شیطان کی چھیڑ۔ شیطان کیا کرتا ہے، ہلکا سا چھیڑتا ہے، اس چھیڑنے کی وجہ سے پھر انسان خود اس کے اوپر تعمیر کرتا ہے عمارت کو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھائی کہ آپ یہ دعا کیجئے کہ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اے پروردگار میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں شیاطین کی چھیڑ چھاڑ سے، واعوذ بک رب ان یحضرون، اور اے پروردگار میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ یہ شیاطین میرے پاس آئیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ تعوذ سکھایا ہے، اور یہ شیطان سے بچنے کا تیر بہدف علاج ہے کہ جب بھی برا خیال دل میں ہو فوراً کیا کہیں، اعوذ باللہ، مگر ترجمہ سوچ کر، یا اللہ آپ کی پناہ، یا اللہ اپنی پناہ میں لے لے، اردو میں کہہ دیں، عربی میں کہہ دیں۔ یہ تعوذ جو ہے شیطان سے بچنے کا طریقہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان دونوں ہدایتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو سامنے شیطان نظر آئے انسان، ان کے ساتھ تو برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دیا جائے، جیسا قرآن کا حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ذریعے سے امت کے لوگوں کو۔ اور شیاطین سے بچنے کا طریقہ ہے تعوذ۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وقت زیادہ ہو گیا، دعا بعد میں نماز کے بعد انشاءاللہ۔